سورت جمعہ بہت ہی خوبصورت نام ہے. ہفتے کے 7 دن اور ان 7 دنوں میں سے سب سے خوبصورت دن جمعہ ہے. جمعہ کی اہمیت پہ بہت ساری احادیث اور باتیں ہیں. انشاءاللہ کسی موقع پہ جمعہ ہی کے دن اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن جمعہ کا دن جس طرح اہم بھی ہے, اسی طرح اس میں ایک خاص کڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جمعہ کی نماز مسلمان مرد پہ, آزاد پہ, بالغ پہ فرض بھی ہے. احکامات بہت شدید ہیں. بس یہ دعا کیجئے کہ آج ہمارے باپ بھائی بیٹے ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ کمانا اپنی جگہ, لیکن برکت اللہ کے حکم سے آئے گی. ہر وہ کمائی جو جمعہ کی نماز چھوڑ کر کی گئی, چاہے وہ جاب کے آورز ہیں یا بزنس ہے یا کسٹمرز کو ڈیل کرنا, اس میں برکت نہیں ہوگی. اور بہت ساری نیکیوں کی پھر توفیق بھی چلی جاتی اس کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا, پچھلی قوموں نے اس کو بدل لیا. سب کو شروع سے جمعہ ہی ملا تھا, لیکن کرسچنز نے اس کو ہفتے میں بدلا اور جیوز نے اس کو اتوار میں بدلا. امت مسلمہ اس لحاظ سے خوش بخت ہے کہ اس نے اس چیز کو ایز اٹ از رکھا. لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ وہ اہمیت جو پہلے دور میں لوگ اس کی محسوس کرتے تھے, اب کچھ کم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جمعہ کو واقعی عید کا دن محسوس کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جا کر بھی جمعہ ہوگا اور اس کو یوم المزید کہیں گے, وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا ہفتے میں ایک بار. بہت ہی خوبصورت حدیثیں ہیں جس کو اب شیئر اس وقت نہیں کر سکتی, وقت نہیں ہے. آئیے ذرا سورت کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. 11 آیتیں ہیں, مدنی سورت ہے, 3 ٹاپک ہیں. آیت 1 سے 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, یعنی اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا گیا, تاکہ امت کا تزکیہ ہو. پھر آیت نمبر 4 سے 8 تک یہود کے غرور علم اور نسب پر فخر اور آخرت کی بے خوفی پہ سخت قسم کی تنقید ہے. اور آیت نمبر 9 اور 11 یہ ہے اصل میں پوری سورت کا تھیم, کہ جمعے کو سب نہ بنانے اور دین و دنیا میں توازن قائم کرنے کی ہدایات. یعنی جب جمعہ شروع ہو جائے تو اس وقت کچھ اور نہیں کر سکتے, یعنی جب کلاس شروع ہو جائے تو اس وقت اور کچھ نہیں کر سکتے. مرکزی مضمون یہی ہے کہ اللہ کے نبی امت کے تزکیے کے لیے آئے, اور دین دنیا میں توازن رکھ کر پھر کماؤ گے تو برکت بھی ہوگی. اور خاص طور پہ وہ علم جس کو یہاں وبال کہا گیا ہے, اس کی بہت کلیئر پکچر بنے گی. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے سورت میں کیا. سورت نازل ہوئی تھی غزوہ خیبر کے بعد, جس کی پہلی شروع کی 8 آیتیں جو ہیں یہ محرم 7 ہجری میں نازل ہوئی تھیں. حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کر چکے تھے. اور اس کے بعد 9 to 11 جو ہیں یہ ہجرت کے فوراً بعد یا 6-7 سال پہلے نازل ہو چکا تھا, جس میں جمعہ کی نماز کی طرف اشارہ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر لے کر دیکھیں کتنا جاندار قسم کا آغاز ہے. فرمایا, تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کی ہر ایک وہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے, قدوس ہے, زبردست اور حکیم ہے. بس ہم خود سے پوچھ لیں پھر میں کیوں نہیں کرتی. کہے دل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہیں میں اٹھا کھڑا کیا. کون ہے امی؟ عرب. جس پہ یہود کو بڑا اعتراض تھا کہ آپ عرب سے کیوں اٹھے. فرمایا, بس میری مرضی, میں نے جس جگہ کو مناسب سمجھا میں نے اس کو مقرر کر دیا. آیا کیوں ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ہے ایجنڈا ایک مسلمان ادارے کا. ہر مسجد کا اگر یہی ایجنڈا ہو, ہر مدرسے کا یہی ایجنڈا ہو, تو ایسی خوبصورت نکھری ہوئی امت نکلے گی کہ جن کا تزکیہ بھی ہو چکا ہوگا, جن کی تربیت بھی ہو چکی ہوگی, جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے, جن کے مینرز, جن کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ جن کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام میں دلچسپی لینے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. وآخرین منہم. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. یہ کون ہے؟ آپ اور میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ سے کہا, تمہیں پتہ ہے کس کا ایمان بڑا عجیب ہے؟ تو صحابہ خاموش ہو گئے. کہا, کس کا عجیب ہے؟ کہا, ہمارا ہی ہوگا. کہا, تمہارا کیوں نہیں ہوگا, میں تو تمہارے بیچ میں ہوں. یعنی اوپر سے بات شروع ہوئی. طویل روایت ہے, بہت ہی خوبصورت. فرشتوں کا ایمان خوبصورت ہے. کہا, فرشتوں کا ایمان کیا ہے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ کرتے ہوئے. काशे फिर हमारा होगा का, तुम भी मुझे देख रहे हो। करते करते एंड पे आपने कहा कि उन लोगों का ईमान खूबसूरत है जिनको कुरान कागजों के सफ़ों पे लिखा हुआ मिलेगा, यानी आप और मैं, कि वो मानेंगे तो असल बात उनकी मानने की है, ये उनका तस्करा है। फरमाया वह वल अज़ीज़ अल हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त भी और हकीम भी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, इसका फजल है वो जिसको चाहता है अता करता है, वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। यानी रश्क नहीं करो, हसद नहीं करो, जो अल्लाह ने जिसको नेमत दे दी है बस उसका फैसला था। तुम ये देखो कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है तुम उसका हक कितना अदा कर रहे हो। मसलुल्लज़ीन हुम मिलुत्तौरात, यहाँ सब यहूद के उलमा पर एतराज़ है और बहुत सख्त तनकीद है। ये कुरान की आयत ना होती तो शायद लोग पता नहीं इसके ऊपर मुकदमे कर चुके होते अभी तक। सुनिएगा ज़रा, और ये उम्मत मुस्लिमा के हर उस दीनदार के लिए भी एक अलाम है कि जिसने वाकई अपने इल्म को एक बोझ बना रखा है। अमल कोई भी नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। फरमाए जिन लोगों को तौरात का हामिल बनाया गया था उन्होंने इसका बोझ ना उठाया, यानी उस इल्म के तकाजे पूरे ना कर सके। कैसी है इनकी मिसाल? इनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हो। इमेजिनेशन में लाए, रोज बड़ा सा बस्ता उठाकर कंधे पर डालकर लाता था और चला जाता था। इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। यानी हर वो इल्म जिस पर अमल ना हो वो गधे का बोझ है। गधे को नहीं पता होता कि मालिक ने उस पर खुश होकर बोझ लादा है या उससे नाराज होकर लादा है। तो इल्म बहुत सारों को मिल जाता है, याद रखिए, लेकिन इल्म के तकाजे हर एक पूरे नहीं कर सकता। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। दुआ करें अपने लिए, मेरा तो दिल डर जाता है इसको पढ़ के। इल्म देने के बाद भी हिदायत नहीं देता तो यहाँ एक जम बनाइए इस बारे का। इल्म बहुत सारों को मिलता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके बाद हिदायत भी मिल जाए। और कुरान से मैं और आप हिदायत लेने आते हैं, इल्म लेने नहीं आते। ये इल्म तो एक रास्ते की सिर्फ सीढ़ी है, असल चीज़ यह है कि हम इससे हिदायत पा सकें। इनसे कहो है लोगों, जो यहूदी बन गए, अगर तुमको घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह के चहीते हो। ये भी एक बड़ा फख्र होने लगता है कुछ दीनदारों को कि हम बहुत लाडले हैं, हम अल्लाह ताला के बहुत लाडले हैं। काचा हो, और यहूद तो ये भी कहते थे कि बस मरते ही सीधी जन्नत। काचा फतमन्ना बुल मौत, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस जोम में सच्चे हो। सूरह बकरा में भी यही बात थी कि तुम जो कहते हो कि मरते ही जन्नत है और हूरे हैं और ये है वो है, तो दुनिया में धक्के क्यों खा रहे हो? इतने तो पिटते हो हर जगह से, तुम अल्लाह से कहो कि तुम्हें मौत दे और तुम्हें जन्नत मिल जाए, लेकिन क्या होगा? बोला या तमन्ना हुआ बदम बीमा कदम अदीम, लेकिन ये हर किसी इसकी तमन्ना ना करेंगे अपने करतूतों की वजह से जो ये कर चुके हैं। देखिए, मौत से डरना नहीं है, मौत की तैयारी करनी है। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन है। आप मौत का सोचें तो डिप्रेशन हो जाए, हार्ट बीट तेज होने लगे और हाथ पांव पड़ जाएं तो खतरे की अलामत है। और अगर मौत का सोच के एक खौफ तो होता है, वो तो अच्छी चीज़ का भी होता है, वो तो दुल्हन को शादी वाले दिन भी होता है, वो तो बच्चे की पैदाइश के वक्त भी माँ को होता है, अच्छी चीज़ का भी खौफ होता है। उसके साथ खुशी बहुत हो, अच्छा मैं जाऊंगी क्या होगा, मेरी रूह ऊपर जाएगी, फिर साथ में आसमान तक जाएगी, फिर दरवाजे खुलेंगे आसमान के, फिर मैं अल्लाह के आगे सजदे में चली जाऊंगी, फिर मैं अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलूंगी जो चले गए हैं। अच्छा कितना कुछ होगा। अगर आपको मौत का तसव्वुर करके मजा आने लगे तो इंशाल्लाह गुमान किया जा सकता है कि आप ठीक रोड पर चल रहे हैं। तो यही बात है कि हर वो बंदा मौत के नाम से घबराने लगता है जिसने तैयारी नहीं की। आज पूरा वेस्टर्न कल्चर देखिए मौत से डरता है, और इन्होंने वो दवाइयाँ बना ली कि अब 90-80 साल की उम्र एवरेज बनती जा रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ देखी हॉस्पिटल्स में जाकर। मौत से डरते हैं तभी तो कभी अपने आप को इंश्योर करवाते हैं और कभी ऐसी खुराकें खाते हैं कि जो उनकी ज़िंदगियों में इस तरीके से इजाफा कर दे कि वो कभी जाए ना। लेकिन याद रखिए, अल्लाह इन ज़ालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुम्हें आ कर रहेगी। इतनी भी बात होती ना तो काफ़ी थी, लेकिन अगली बात बड़ी ख़तरनाक है। सुम्मतुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबी वश्शहादा, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है, और वो तुम्हें बता देगा तुम क्या कुछ करते रहे हो। उसको आज भी पता है, तुम्हें उस दिन पता लगेगा। ओहो, मैं तो कुछ और सोच रही थी, मेरा तो मामला कुछ और है। तो ज़रा सोचिए, किसी बीमारी से अगर आप उठे हैं, उस बीमारी में मौत आ सकती थी। अभी गाड़ी से होकर आए, ये गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा सकती थी। बस पे आए तो बस का टायर रॉड खुल सकता था और हम मर सकते थे। हमने जहाँ पहुँचते हमारी खबर पहुँचती कि वो यहाँ आते आते रास्ते में फौत हो गए। پھر کیوں مستیاں کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ موت کا تصور انسان کو بے بس کر دیتا ہے. جان نکلنے کی کیفیت سے لے کر جنازہ اور قبر میں رکھے جانا اور اس کے بعد کی کیفیات, یہ ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیزیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, جو میں جانتا ہوں اور اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ مردوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, تو تم ان کو دفن کرنا چھوڑ دو, بستروں سے لذت لینا چھوڑ دو. لیکن یہ حقیقت ہے اور انسان اس حقیقت سے غافل ہے, بہت ساری حقیقتوں سے غفلت کے ساتھ ہی جیتا ہے. تو اپنی موت سے پہلے اس کی تیاری کر لیں ہم سب. کوئی بڑی بات نہیں کب ہم دنیا سے چلے جائیں, پورا بستہ بستر پیک کر کے رکھیں, ایک ایک چیز کو ناپ تول کے رکھیں. مر گئی تو کیا ہوگا, ہم کہتے جی گئے تو کیا ہوگا, ہائے عید پہ کیا ہوگا, ہائے شادی پہ کیا کریں گے, ہائے وہاں جائیں گے پاکستان تو کیا پہنیں گے اور کیا کھائیں گے, تو کیا. یہ صرف جینے کی باتیں ہیں. آج چلے گئے سب ختم, دو دن صرف شاید لوگ ہمیں یاد کریں گے, تیسرا دن تو صبر کا دن ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا اب جو اللہ کا حکم. تو جس اتنی بڑی حقیقت کو سب نے فیس کرنا ہے, اس سے غفلت, یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ احساس دلا رہا ہے ان باروں میں مجھے اور آپ کو. اب آگے جمعے کی کچھ باتیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تم کیا سوچتے ہو, کاروبار بہتر ہے, دنیا کے کام بہتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیٹھ کر سننا بہتر ہے, کیونکہ جمعے کے جمعے ایک ریمائنڈر ملتا ہے مسلمانوں کو. فرمائیں کنتم تعلمون, اگر تم جانو, یعنی واقعی اگر تم علم ہوتا نا تو تم اس وقت میں کچھ اور نہ کرتے. پھر کیا کرو, کیا بیٹھے ہی رہو؟ نہیں, فائدہ خودیت اس صلاح تو فن تشریف الردی, پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. یہ ہے وہ آیات جس کے اوپر اس سورت کا نام سورت جمعہ ہے. ایک خاص واقعہ تھا اللہ کے نبی کے دور میں. ابتدائی دن تھے, ابھی صحابہ کی وہ تربیت بھی نہیں تھی اور ان کو ابھی تک احکامات کا بھی پورا نہیں تھا پتہ. کیا ہوا, آیتوں کو پہلے پڑھ لے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو تنہا ہی کھڑا چھوڑ گئے. ان سے کہو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ سب رازقوں سے بہتر رزق دینے والا ہے. کئی دنوں کا انتظار تھا, یعنی وہ کہتے ہیں نا بینگ اویٹڈ, جس قافلے پہ مسلمانوں کا سامان تجارت آنا تھا عین اس وقت پہ آ گیا جب اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے خطبہ دینے کے لیے. تو وہ ایک فطری سی بات تھی کہ جس کو دیکھ کر مسلمان اپنی اس من پسند چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہم خطبہ سن رہے تھے, اور جب وہاں سے اٹھے تو پھر یہ آیتیں اتری. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تھا تو آج مکہ کی وادی اوپر سے آگ برساتی. یہ بات بڑی اہم ہے. یہاں آپ اور میں دیکھیں, نہ تو میرے آپ کے اوپر جمعہ فرض ہے نہ آپ اور میں جائیں گے. مردوں کے لیے آپ کو مجھے مجبور کیا گیا کہ اپنے مردوں کو جمعے کے لیے بھیجو, لیکن ہم خواتین کیا کریں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ سب کیا ہے. جب کاروبار کرتے ہیں مرد, عورتیں شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں, مجبور کرتی ہیں, بھائی بس مجھے دے دو. وہ جانا چاہے نہیں نہیں مجھے دینے دو. اچھا ایک, اب اگر ایک ایک کر کے ہر گاہک کو نپٹانے لگیں گے تو اس کا جمعہ تو نکل گیا نا. تو کبھی اللہ نہ کرے اگر آپ اس وقت میں شاپنگ پہ بھی ہوں تو آپ وہاں رکے ہی نہ, آپ کے بھائی جمعے کا وقت ہے آپ جائیے, بعد میں بات ہوگی. حدیث میں تھا کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اول وقت میں آیا, خطبے میں شروع سے ہی حاضر رہا, پیدل چل کر آیا, سوار ہو کر نہ آیا, امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا, خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی, اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور راتوں کے قیام کا ثواب ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے 1087. اب آپ اور میں کیا کرتے, کتنے رونے روتے ہیں ہم اس بات کے کہ مال نہیں ہے, جاب نہیں ہے, جاب لیس ہے, پیسہ آتا ہے, برکت نہیں ہے, پتہ نہیں پیسے جاتے کدھر ہیں, ادھر جاتے ہیں, سب بے برکتی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خطبہ سننا ہے نا, علم کی محفل ہوتی ہے خطبہ. صرف نماز پڑھنا کیا, وہ تو ظہر کی نماز ہوتی ہے. اور آپ نے کئی بار یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آنے والوں کو جمعے کا اجر نہیں ملتا, صرف ظہر کی نماز ملتی ہے. میرے آپ کے علم کی محفل کے دوران کیا ہونا چاہیے, یہ اب میرے اپنے عمل کی بات ہے. جب استاد اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اس کے بعد کوئی بندہ بلا ضرورت اپنی جگہ سے اٹھے, ہلے جلے یا کچھ اور کام کرے, وہ بھی اسی ذمت میں آتا ہے. میں نے اس کے اوپر پوری کسی مفسر کی تفسیر میں یہ بات پڑھی اور سنی کہ جب کہیں علم کی محفل ہو اور وہاں سے اٹھ کے جانا اور وہاں بے ضرورت دوسرے کام کرتے رہنا, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پہ بھی بندے کو پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑے. اپنے سے نیت کیجئے, یا تو نہ سنیں, بالکل نہ سنیں آپ, گلٹ تو رہے گا نا آپ کو کہ میں نہیں سن رہی, آج میں نہیں گئی, آج میں آرام فرما رہی ہوں. جب سنیں سب چھوڑ دیں, واللہ آپ کو شیطان کہے گا جو اس وقت کام ہو سکتا ہے نا وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے والا بنا دیں. پھر آیت 10 میں یہ جو کہا نا فن تشرف الارضی وابتغوا من فضل اللہ, ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے, اسلاف جو تھے کہتے تھے کہ جمعے کی نماز کے بعد دکان ضرور کھولنی چاہیے. اگر آپ ٹیکسی کو مر چلاتے ہیں تو اس کو ضرور کام پہ جانا چاہیے. کیوں؟ کہ پھر اللہ کی طرف سے بہت فضل ملتا ہے, دولت زیادہ ملتی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور کتنی دیر ہے جمعہ؟ آدھا گھنٹہ خطبہ کر لیں, 15 منٹ نماز, 45 منٹ سے ایک گھنٹہ, کہ ایک گھنٹہ آف نہیں لے سکتے جاب سے, اور اس کے بعد سارا دن کھولے. اور آپ دیکھیں مسجدوں کے باہر فروٹ والے ٹھیلے لگا کے بیٹھے تھے, اس وقت ان سے بھی نہیں لینا چاہیے اندر جب جمعہ آ رہا ہو, کیا ہم بعد میں آئیں گے. اور حقیقت آپ یہ دیکھیے کہ یہ کھیل تماشے ہی اللہ نے کہہ دیا نا. آپ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں بھی کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے تو پوسٹ پون کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی کا موقع آتا ہے نا, بس سارا کچھ, نماز ہے ذرا یہ چاول ابال لوں, اچھا ذرا سالن بھی گرم کر لوں, اچھا برتن مشین میں ڈال لوں, ڈیلے 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 ڈیلے. اور آخری جب رات اندھیرے ہونے لگتی ہے نا, اس وقت جا کر ہم مغرب کے 3 فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ دنیا کھیل تماشا ہے. ایون ہم نیکی کے لیے بھی جو کام کرتے ہیں وہ بھی کھیل تماشا ہے. صرف کام یہ ہے جس کے لیے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوں. ریسیپشن کیوں لگی؟ مجبوری ہے, ضرورت ہے بس. کیا صرف ریسیپشن لگاتے ہیں ہم ادھر تو کوئی فائدہ ہوتا اگر یہ کچھ نہ ہوتا جب ہو رہا ہے؟ بچوں کو کیوں دیکھتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ آرام سے سن لیں. اسی طرح سے ہر کام, آفیسز کیوں ہوتے ہیں؟ ہر کام اس کام کے لیے جس کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں, اور اس کے لیے ہم بیٹھے نا, اور اس وقت ہم بیٹھ کے میٹنگیں کریں, اور اس وقت میں بیٹھ کے ہم آفیسوں میں دوسرے کام کریں, دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو اپنے لیے خود لے, ہر انسان لے. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ حرم میں دروازوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کراؤڈ کو کنٹرول کرتے ہیں. جو ہی امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں اب مزید لوگ نہیں آئیں گے نا, وہ بھی ساتھ نیت باندھتے ہیں. اور جو ہی نماز ختم ہوتی ہے میرا علیہ امام کے اور ان کی سلام ایک ساتھ ہوتی ہے, فوراً چھپٹ سے آ کے پھر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ نعمت ہوتی ہے, حالانکہ وہ کتنا کراؤڈ مینیج کرتے ہیں لیکن اللہ نے ان کو موقع دیا حرم میں نماز پڑھنے کا, تو وہ کیوں محروم ہوں؟ تو جو نہیں ہے وہ تو چھوڑ دیجئے, ہم ہیں, ہمیں اللہ نے توفیق دے دی آنے کی, سیکھنے کی, بیٹھنے کی, سکھانے کی, تو بہترین فائدہ لینا چاہیے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا, غور سے سنو, یہ بھی ایک اہم بات ہے. ایک تو نکل جانا وہاں سے, چپکے سے پاؤں دبائے اور نکل گئے, لیکن ایک یہ کہ وہاں بیٹھ کر کچھ اور کرتے رہیں, کچھ اور میسیجنگ چیک کرتے رہے ساتھ, چلو ای میل بھی چیک کر لوں, کچھ اور کر لوں, تو یہ شیطان ہماری نیکیوں کو اچک کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یاد رکھیے کہ یہ چند دن رہ گئے اب ہمارے پاس, پھر پتہ نہیں یہ تو آئیں گے ہم نہیں آئیں گے, لیکن ان 3-4 دنوں میں اپنے لیے اللہ سے پورے سال کا اسکیڈول مانگ لیں کہ اللہ میں نے اگلے رمضان تک کیا کرنا ہے تاکہ میں اپنے اس سال کو رنگ لگا سکوں.